بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ترجمت الباب شروع ہوا تھا باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به. مفلس کے متعلق کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کی گئی تھی. اب ترجمۃ الباب کا خلاصہ سمجھیے. ایک آدمی مفلس ٹھہرا دیا گیا, قاضی صاحب نے, حاکم صاحب نے اس کے مفلس ہونا ڈکلیئر کر دیا, ظاہر کر دیا. اس مفلس کے پاس کچھ سامان ہے اور وہ سامان افلاس کے اعلان سے پہلے اس نے خرید رکھا ہے, اور وہ خریدا ہوا سامان اس مفلس کے پاس بھی عینی ہی موجود ہے. تو برابر صورتحال ذہن میں نقش کیجئے. ایک آدمی کے مفلس ہونے کا قاضی صاحب اعلان فرما رہے ہیں. اعلان ہو گیا, اعلان افلاس سے پہلے مفلس نے کچھ سامان خریدا تھا اور وہ سامان بھی عینی ہی اس کے پاس موجود ہے. تو اب اس سامان کے اوپر کون زیادہ حقدار کہا جائے گا؟ اسی لیے کہ مفلس کا مسئلہ آپ نے کل سنا تھا کہ قاضی اس کا مال لے کر بیچ دیوے, رہنے کا گھر, کھانے پینے ضروریات اس کو دیوے, باقی اس کا تمام زائد مال قاضی صاحب بیچ دیوے, اور بیچ کر کے تمام قرض خواہوں میں ان کے قرض کی مقدار کے اعتبار سے بانٹ دے رہے. اب قرض کی مقدار کے اعتبار سے بانٹیں گے, کسی کو کم ملے گا, کسی کو زیادہ ملے گا. لیکن یہ تو مسئلہ کیا ہے, اس نے اپنے افلاس کے اعلان سے پہلے کچھ مال خریدا تھا اور وہ مال ابھی اس کے یہاں بھی عینی ہی موجود ہے, تو اس مال کے اوپر حقدار کون؟ یہ مسئلہ ہے اختلافی. امام شافعی, امام مالک, امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہم یہ فرماتے ہیں کہ اس مال کا مالک بائع ہوگا, یعنی جس کے یہاں سے اس نے افلاس سے پہلے مال خریدا تھا اور وہ مال بھی عینی ہی موجود ہے, تو وہ بیچنے والا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنا یہ مال آ کر کے لے جاوے. گویا در پردہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اصل بائع بعینی ہی سامان لے جاوے اور سابقہ عقد بیع کو فسخ کر دیوے. یہ تین ائمہ یوں فرماتے ہیں. مثلا یہ جو ہے نا صوفہ سیٹ لے آیا, اس کے بعد اس کے مفلس ہونے کا اعلان ہوا, صوفہ سیٹ ہو بہو گھر میں موجود ہے, تو یہ تینوں بزرگ کیا فرماتے ہیں, سیٹ بیچنے والا آئے گا اور وہ صوفہ سیٹ پورا ٹریکٹر میں بھر کے لے جاوے کہ میرا بیچا ہوا مال بھی عین ہی موجود ہے, چلو میں واپس لے جاتا ہوں. کویا بے فسخ کر ڈالے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, جس کے پاس سے اس نے یہ مال خریدا وہ مال بھی عین ہی موجود ہے, پھر بھی وہ بائے اپنا بھی عین ہی مال نہیں لے جا سکتا, بلکہ دوسرے جو بہت سارے قرض خواہیں اس کی لسٹ میں یہ بائے بھی شامل ہو جائے گا. اس مفلس کے جو دوسرے بہت سارے قرض خواہ ہے, چونکہ افلاس کا حکم کب لگا, بہت سارے قرضے تھے نئے نئے کرتا تھا تو آج افلاس کا حکم لگا, نہیں اور پیسے ہے نہیں, تو جو بہت سارے قرض خواہ ہے ان کی فہرست میں یہ بائے بھی شامل ہو جائے گا, اور اس کا مال اگرچہ بھی عین ہی مفلس کے پاس موجود ہے لیکن وہ اپنا مال نہیں لے جا سکتا, بلکہ وہ تمام قرض خواہوں کے برابر ہو جائے گا اور وہ بھی قرض خواہوں میں سے ایک فرد بن جائے گا. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے. اب کیا ہوگا کہ اس مفلس کا جو مال ہے قاضی بیچے گا, اس میں یہ جو بھی عین ہی مال ہے نا جو ابھی بائے کے یہاں سے لیا تھا وہ بھی موجود ہے, وہ بھی بکے گا دوسرے مال کے ساتھ, دوسرا مال بھی بکا اور یہ بھی عین ہی مال موجود ہے وہ بھی بکا, اور پھر پیسے آئیں گے تو تمام قرض خواہوں کو اس بائع سمیت ہر ایک کو ہر ایک کے قرض کے اعتبار سے پیسے ملیں گے. پہلی صورت ان حضرت تینوں ائمہ کی یہاں تو کیا تھا کہ اپنا مال پورا لے گیا, فسخ کر ڈالا اور اپنا تو وصول ہو گیا, بھلے سب کا ڈوبے میرا تو آ جاوے. لیکن امام صاحب کے یہاں کیا ہوگا, نہیں اب یہ تیرا مال جو خریدا ہوا صوفہ سیٹ بھی عینی موجود ہے وہ بھی دوسرے سامان کے ساتھ بکے گا, اور جو پیسے آئیں گے اس میں تمام قرض خواہوں کو ان کے قرض کے تناسب سے جو رقم ملے گی یہ بائے کو بھی اسی طرح ملے گی. سمجھ میں آئی صورتحال؟ یہ ہے اختلاف ائمہ کے درمیان کے اندر. اب پہلے اس کے تین صورتحال دیکھو. پہلی صورتحال مسئلے کی, دین کی مثال لو. دین کی مثال کیسے بنے گی, ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو ایک سامان بیچا, مثلاً بھینس بیچی, خریدار مشتری کے مفلس ہونے کا قاضی صاحب نے اعلان کر دیا کہ بھینس خرید کے لے گیا لیکن یہ مفلس ہے. اب بھینس اس کے یہاں بھی آئی نہیں موجود ہے اور قاضی صاحب نے مفلس ہونے کا اعلان کر دیا, تو تینوں اماموں کے نزدیک بھینس بیچنے والا آ کر اپنی بھینس لے کے چلا جائے گا کہ دوسرے قرض خواہوں کا جو ہونے کا ہوئے میں اپنی بھینس لے جاؤں یا اپنی سیف سائٹ کر لوں. امام صاحب کیا فرماتے ہیں, نہیں, دوسرے مال کے ساتھ بھینس بھی بکے گی, پھر جو کل پیسے آئیں گے وہ تمام قرض خواہوں کو ان کے قرض کے تناسب سے کم و بیش دیا جائے گا. یہ ہو گئی دین کی مثال کہ بھینس خریدی تھی, سمن چکانا باقی تھا. دوسری ایک مثال لو قرض کی. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے پاس ایسی چیز قرض لی جو قرض لینا صحیح ہے, مثلا گیہوں ایک کوینٹل قرض لی ہے اور اس کے مفلس ہونے کا قاضی صاحب نے اعلان کر دیا, تو ائمہ ثلاث کیا فرمائیں گے؟ یہ گیہوں بیچنے والا, قرض دینے والا آئے گا اور اپنا ایک کوئنٹل لے کے چلا جائے گا کہ بھائی میرے بھی ہے ہی نہیں ایک کوئنٹل, گاؤں تو موجود ہے, چلو میں لے کے چلا, میرا تو قرضہ آ جاوے, دوسرے کا جو ہونے کا ہوئے وہ ہوئے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تمام زائد سامان بکے گا, اس میں ایک کوئنٹل گاؤں بھی بکے گا, پھر جو پیسے آئیں گے وہ تمام قرض خواہوں کے درمیان میں قرض کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں گے. تیسری مثال لو غصب اور آریت کی. اچھا غصب ہے, آریت ہے, امانت ہے, اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جس کی وہ چیز ہے اس کو بعین ہی دے دی جائے گی, وہ فروخت نہیں کی جائے گی. غصب میں, آریت میں, امانت میں, چاروں ائمہ متفق ہے. مثلا کسی کی کوئی کسی کی گاڑی غصب کر کے لے آیا, یا کسی کی گاڑی آریت کے طور پر لے آیا, یا کوئی گاڑی اپنی امانت رکھ گیا آپ کے پاس, اتنے میں قاضی نے افلاس کا اعلان کر دیا. تو جس کی چیز غصب کر کے لائے اس کو بھی آئی نہیں لوٹا دو, جس کے پاس آریت مانگ کے لائے ہو آریت کی چیز بھی آئی نہیں اس کو پہنچا دو, جس کی امانت تمہارے پاس ہے بھی آئی نہیں اس کو پہنچا دو. ان تین میں ایسا نہیں کیا جائے گا کہ شے مقصوب, مستعار لی ہوئی چیز, امانت کی چیز بیچ دو اور بیچ کے جو پیسے آئیں گے وہ قرض خواہ میں تناسب سے تقسیم کرو, ایسا نہیں ہوگا. تو تیسری صورت ہے مسئلے کی غصب, امانت, آریت, اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں کہ افلاس کے اعلان کے وقت کے اوپر مقصوب چیز بھی آئی نہیں, آریت کی چیز بھی آئی نہیں, امانت کی چیز بھی آئی نہیں, وہ اس کے مالک کو ہو بہو لوٹا دو, وہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب تھوڑی تھوڑی ذرا دلیل دیکھ لیتے ہیں. ائمہ ثلاث کی دلیل بظاہر حدیث شریف ہے جو امام علی مقام لائے ہیں, کہ حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا؟ من ادرک مالہ بعینہ عند رجل او انسان قد افلس فہو احق بہ من غیرہ, کہ جو آدمی اپنا مال بعین ہی پائے کسی انسان کے پاس جو مفلس ہو چکا ہو, تو وہ اپنے مال کا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے. یہ ہو گئے حدیث شریف کے الفاظ کہ کوئی آدمی اپنے مال کو بعین ہی پاوے کسی آدمی یا انسان کے پاس جس انسان کے مفلس ہونے کا اعلان ہوا ہے, تو وہ اپنے مال کا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے. اس حدیث شریف کے الفاظ کو ائمہ ثلاث نے حقیقی اور مجازی دونوں معنی پر محمول کیا ہے کہ مال ہو اپنا مال، یعنی جو مال حقیقت میں ہے اپنا وہ بھی، اور جو مال مجازن اپنا ہے وہ بھی، سب مال کا جو ہے وہ آدمی جس کا مال ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا. حقیقت اور مجاز دونوں کو ائمہ صلات جمع کر دیتے ہیں. اور حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں، لہذا ہم نے حدیث شریف کو غصب، امانت، عاریت پر محمول کیا کہ جو آدمی اپنا مال یعنی اپنا حقیقی مال غصب کی شکل میں کسی کے پاس چلا گیا، امانت کی شکل میں کسی کے پاس ہے، عاریت مانگ کے کوئی لے گیا، بھی عینی ہی موجود ہے، تو وہ مال ہو بہو اصل مالک کو دے دیا جائے گا. فہو احق کو بھی من غیرہ. تو حنفیہ نے صرف حقیقی معنی مراد لیا مالہو کا، اپنے مال کا، اور ائمہ ثلاث حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کر رہے ہیں. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا بری بات ہے. ایک تو روایت سے یہ مسئلہ سمجھنے میں، بات سمجھنے میں ائمہ کا اختلاف ہو گیا. دوسری دلیل احناف کی سمجھو. احناف یہ کہتے ہیں کہ ملکیت بدلی چیز بدلی، ملکیت بدلی چیز بدلی. جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے یہاں سے کوئی مال بطور دین لایا یا بطور قرض لایا تو ملکیت بدل گئی، چیز بدل گئی. کل تک ایک چیز آپ کی ملکیت میں تھی، آج میری ملکیت میں ہے. ملکیت بدلی، چیز بدل گئی. اسی لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ جب اصل کی مالکی کے سے نکل کر کے مفلس کی مالکی میں آ گئی تو اب پوری چیز بدل گئی، لہذا اب یہ مفلس کی اپنی مالکی ثابت ہو چکی ہے افلاس کے اعلان سے پہلے. اب اصل بیچنے والا یوں دعویٰ کرے یہ میری چیز ہے، تیری کیسے، یہ تو وہ خرید چکا تھا، وہ اس کا مالک بن چکا تھا، تو اس کے پاس قیمت مانگ رہا تھا، مال تو اس کو بیچ چکا تھا، وہ اس کا مالک بن چکا تھا، تیری چیز رہی کہاں کہ تو یوں کہے کہ لاؤ میری چیز میں لے جاؤں. تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ملکیت بدلی، چیز بدل گئی. اسی لیے چلو یہ تو بیچارے کی تقدیر کہ اس کے مفلس ہونے کا اعلان ہوا، اگر اس کے افلاس کا اعلان نہیں ہوتا تو یہ خریدی ہوئی چیز دوسرے کو بیچ سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا، دوسرے کو بے کر سکتا تھا. جب دوسرے کو بے کر سکتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اپنی ملکیت میں آ چکی تھی اور اصل کی ملکیت ختم ہو چکی تھی. یہ تو افلاس کا حکم آیا اور یہ بیچ نہیں سکتا ہے، ورنہ اگر افلاس کا حکم نہ آتا تو یہ بیچ بھی سکتا تھا، اس کی اپنی ملکیت میں آ چکی تھی. اسی لیے اصل بائے اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا مال ہے میں بھی آئی نہیں لے جاؤں گا. دلیل عقلی سمجھ میں آ رہی ہے. ایک اور دلیل دیکھو احناف کی. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک معاملہ پیش ہوا، اور وہ معاملہ یہ پیش ہوا کہ ایک شخص تھا حضرت عمر کے زمانے کے اندر جو حاجیوں کو کرائے کے اوپر سفر کرنے کی خدمت کرتا تھا، حجاج کرام کو اپنے اونٹ اونٹنیوں کے اوپر سفر کیا کرایا کرتا تھا، گویا اونٹنیاں وہ کرائے پر چلاتا تھا اور حاجی لوگ اس کی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے. एक मर्तबा उसने चंद ऊँटनियाँ खरीदी और ऊँटनियाँ खरीदने के बाद उस साल ग्राहक कम मिले, पूरी उजरत नहीं मिली जितनी उसको तवक्कु थी कि इतनी उजरत मिलेगी, इतना किराया मिलेगा, उतने ग्राहक नहीं मिले उसको। अब ऊँटनियाँ जो खरीदी थी उसकी कीमत उसके सर पर बोझ बन गई। काजी साहब ने उसके मुफलिस होने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इसको ऊँटनी की कीमत चुकानी है, दूसरी तरफ काजी साहब ने उसके मुफलिस होने का ऐलान कर दिया, तीसरी तरफ उस साल उसकी आमदनी उजरत की इतनी नहीं हुई जितनी उसको तवक्कुअ थी, उम्मीद लगाए बैठा था। जब ये मामला हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, ये जो ऊँटनियाँ उसने खरीदी थी जिसकी कीमत चुकाना बाकी है उसको भी फरोख्त कर दो और तमाम कर्ज ख्वाहों के दरमियान में ये ऊँटनी की कीमत बराबर बराबर तकसीम कर दो। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का सरी फैसला, ये अनफिया की बहुत बड़ी दलील है कि सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस तरीके से फैसला फरमाया। एक और हदीस है जिससे अहनाफ का मसलक मुअय्यद है। हजरत समूरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की कोई चीज चोरी हो गई और वो चोर के पास भी आई नहीं निकली तो वो चोर जो भी आई नहीं वो चीज उसके पास मौजूद है मसरूक मिनहु को वो चीज वापिस कर दे रहे, बिहाई नहीं वापिस कर दे रहे। अब ये चोरी और कसम हुक्म के एतबार से करीब करीब है, लिहाजा अगर चोर ने ऐसा किया होता कि वो चीज किसी को बेच दी तो अभी जिसकी चीज चोरी हुई है पुलिस उसको वो चीज बिहाई नहीं दिलवा दे, चलो दे दो रहा इसका समन छोटे से वसूल कर, तूने उसको बेचा था उसको समझ नहीं वसूल कर जाओ उसके पास पैसे। तो इस रिवायत से भी ताईद होती है अहनाफ के मसलक की। बहरहाल इस तर्जमतुल बाब के जरिए इमाम आली मकाम ये बात साबित कर रहे हैं कि अगर अपना माल किसी मुफलिस के पास पावे बैअ में कर्ज में तो इन दोनों सूरतों के अंदर तो उसको बेच करके तमाम कर्ज ख्वाहों के अंदर तकसीम किया जाएगा और गसब अमानत वदीयत आरियत इसके अंदर हु बहु चीज असल मालिक को लौटा दी जाएगी। ये तर्जमतुल बाब इमाम ने अइम्मे सलास के मसलक के एतबार से कायम किया है, क्योंकि अइम्मे सलास के नजदीक बे कर्ज वदीयत गसब आरियत सब के अंदर वो जो है भी ऐन ही असल मालिक को वो चीज लौटा दी जावे। वकाल हसन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब कोई आदमी मुफलिस हो जावे उसका मुफलिस होना लोगों में वाज़े हो जावे तो ये आदमी अपने गुलाम को आजाद नहीं कर सकता, कोई चीज बेच नहीं सकता, कोई चीज खरीद नहीं सकता। अनब कहते हैं ये बात ठीक है, चलो इफलास का ऐलान हो गया और सबको पता भी चल जावे तो अब वो कोई चीज बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, गुलाम को आजाद नहीं कर सकता। बस अनाफ कहते हैं कि एक सूरत में हम यूं कहते हैं कि अगर आजाद हो आकिल हो बालिग हो तो उसके तसर्रुफात पर کلی طور پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، جیسے کہ حضرت حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر یہ ہوا تھا، اور حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ، سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا، من تضا علی حق کی، جس آدمی نے اپنا حق وصول کر لیا افلاس کے اعلان سے پہلے تو وہ حق اس کو مل گیا، یعنی کہ کسی کا کسی کے ذمے حق ہے اور افلاس کا اعلان کرنے سے پہلے اس نے اپنا حق وصول کر لیا تو وہ چیز اس کو مل گئی، اب کسی قرض خواہ کو اس میں سے کچھ بھی دینا ضروری نہیں، میں نے اپنا حق لے لیا تھا۔ ومن عرف متاعه بعینه فهو احق به، اور جو آدمی اپنے سامان کو بھی عینه پہچان لے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ آناف کہتے ہیں کہ عرف متاعه کا تعلق ہے ودائے آریت کے ساتھ، کہ اگر ودیت کا مال ہو، آریت کا مال ہو، اور اس نے مفلس کے یہاں پہچان لیا یہ میرا یہ میرا، وہ لے جاؤ، باقی اگر بے کا ہے، قرض کا ہے، دین کا ہے، تم بھی قرض خواہ کی لائن میں آ جاؤ، تم اپنا مال پہچان لیا لیکن لے نہیں جا سکتے، یہ بھی اب سب زائد سامان کے ساتھ بکے گا اور جو پیسے آئیں گے اس میں تمہارے حصے کے بقدر تمہیں ملیں گے۔ جی
قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ولا عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو احق به وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل
بس۔ احناف نے حدیث شریف کو غصب آریت امانت پر معمول کیا۔ اب سند کا ایک نقطہ امام علی مقام لا رہے ہیں کہ اس سند کے تمام کے تمام میرے اساتذہ قاضی ہے، تمام ائمہ جن سے میں نے یہ روایت لی وہ قاضی ہے سب کے سب۔ کون کون اس میں قاضی ہے دیکھتے جاؤ۔ چلو سب قاضی صاحب تھے جی، ہاں امام یحییٰ ابن سعید اور ان کے بعد والے، یعنی امام کے استاد کے استاد کے استاد، وہاں سے تمام قاضی حضرات ہیں۔ چلو
ابو بکر بن محمد وعمر بن عبد العزیز وابو بکر بن عبد الرحمن وابو ہریرہ كانوا كلهم على المدینہ،
اور سب مدینہ کے قاضی تھے۔ یہ ہے سند کا تفنن۔ چلو پیچھے ٹال مٹول کی بڑی مذمت گزری، باقاعدہ باب قائم کیا مطل الغنی ظلم، تو کہا ٹال مٹول کا میننگ کیا؟ کہا کوئی آدمی ہو کہ شام کو پیسے دوں گا، کل دے دوں گا، پرسو دے دوں گا، یعنی دو تین دن کے لیے مؤخر کرے پیسے دینا، اس کو ٹال مٹول نہیں کہا جائے گا۔ یہ تو معمولی مدت ہے کہ بھائی کبھی بینک میں لائن تھی، کبھی بینک میں بھیڑ تھی، کبھی چیک میں سگنیچر ذرا ریجیکٹ ہوئی، ایسا سب چلتا رہتا ہے، دو تین دن کا واندہ نہیں، لیکن ٹال مٹول اس سے زائد مدت ہو جائے، لمبی مدت، اس کو ٹال مٹول کہا جائے گا۔ جی
وقال جابر اشتد الغرباء في حقوقهم في دين ابي فسالهم النبي
صلى الله عليه وسلم
نذر حائطي فابوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط ولم يكسره لهم فقال ساغدو عليك غدا فغدا علينا حين اصبح فدعا في ثمرها بالبركه فقضيتهم
فقضيتهم بس آج کا کل یوں، آج کا رزق دینا تھا کہ بھائی کل صبح میں آؤں گا، پھر دینا، ایک دن تاخیر کی یہ ٹال مٹول کہا جائے گا نہیں. چلو دراصل اس ترجمۃ الباب کے اندر عنوان کیا ہے، اگر مفلس کا مال بیچ دیا پھر جو پیسے آئے، قاضی نے جس کے افلاس کا حکم لگایا اس کی جائیداد مال زائد سب بھی کرائے، جو پیسے آئیں گے قاضی صاحب وہ مفلس کو اس میں سے پیسے دے گا تاکہ اپنی ذات پر وہ خرچ کرے، اپنی ضروریات پوری کرے. اس لیے کہ اگر اس کو پیسہ نہیں دیں گے تو اپنی ضروریات کیسے پوری کرے گا، وہ مر جائے گا. وہ تو جس آدمی کے قاضی نے مفلس ہونے کا اعلان کیا اور اس کو اس کا زائد مال بھی کرایا ہے تو آئے ہوئے پیسوں میں سے قرض خواہ کو تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن اس مفلس کو بھی دیں گے تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکے. اس بات کو بتلانے کے لیے ترجمۃ الباب قائم کیا، لیکن پھر استدلال کے لیے احادیث ڈھونڈنے نکلے تو امام کو اپنے معیار پر کوئی روایت ملی نہیں. تو اب عنوان میں ایک اور چیز بڑھا دی، چونکہ اس پر ان کو روایت مل رہی تھی تو وہ چیز بڑھا دی، اور بڑھائی ہوئی چیز کے اوپر جو ہے روایت لائے، روایت سے بڑھائی ہوئی چیز کو ثابت کر کے اس کے ضمن میں افلاس کے مسئلے کو ثابت کیا ہے. کیا جملہ بڑھایا؟ اول مؤدیمی، یہ بڑھا دیا. چونکہ مؤدیم کے مسئلے میں ان کے پاس روایت تھی تو مؤدیم نادار، بہت سے لوگوں کی ناداری ہو جاتی ہے، قرضہ کوئی نہیں لیکن ناداری، پیسے ختم، ایک بھی پیسہ ہے نہیں، فقیر کڑکا ہو گیا، تو اس کا مال قاضی صاحب بیچیں گے اور بیچ کر کے اس کے مال کو محفوظ کر لیں گے. کیونکہ یہ تو روز ایک ایک چیز بیچتا ہے، کل آگے بالکل ختم کروڑ پر آ جائے گا، لہذا اس کا جو مال ہے وہ قاضی صاحب بیچے اور خود اس کو دے لے، روز اتنا اتنا لے جانے کا اور اس میں سے خرچ کرنے کا. چونکہ اگر یہ خود بیچتا رہا تو کھا پی کے سب ختم نے پھر آ جائے گا روڈ پر رہنے کے لیے، اسی لیے قاضی صاحب اس کے اوپر کنٹرول کر لے گا اور اس کی چیزیں بیچ بیچ کر کے خود اس کو بھی خرچ نبھانے کے لیے دے گا. اس کی روایت ہے امام کے پاس. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب نادار کے مسئلے میں خود اس کی ذات پر خرچ کے لیے اس کو رقم دی جائے گی تو مفلس کے مسئلے میں بھی اس کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے رقم دی جائے گی. اس طریقے سے مفلس کے مسئلے پر امام نے نادار کے مسئلے کے ذریعے استدلال کیا ہے کہ بھائی جب قرض خواہوں کو دینا ہے قرضہ چکانے میں تو اصل مالک کو پیٹ بھرنے کے لیے بھی تو دینا ہے نا، ورنہ وہ مر جائے گا. جی ان کے پاس ایک غلام تھا، وہ غلام انہوں نے مدبر بنا لیا تھا، مدبر غلام کے علاوہ کوئی اور مال نہیں تھا. اب مدبر بنا دیا غلام کو تو اپنے نفس کا حق، اپنے گھر والوں کا حق فوت ہو رہا تھا. اس لیے کہ اگر یہ کن خالص ہوتا تو اس کو بیچا بھی جا سکتا تھا، لیکن اس نے تو اس کو مدبر بنا ڈالا، اسی لیے خود اپنا حق، اپنے اہل کا حق فوت ہو رہا تھا. کھائیں گے کہاں سے، غلام کو بھی مدبر بنا کے بیٹھ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے مدبر کو فروغ کر دیا، اور فروغ کر کے مدبر کا جو سمن آیا وہ اس کو دیا کہ لے تو بھی کھانے، تیرے گھر والوں کو بھی کھلا. تو اس آدمی کا خود اپنے نفس کا حق، اپنے اہل و عیال کا حق قرض خواہوں کے قائم مقام سمجھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا اور گھر والوں کا حق مقدم سمجھا قرض خواہوں کے مقابلے میں. اس لیے حضور نے خود اس کو بیچ کر کے سمن اس کو لوٹا دیا کہ لے اب تو اس میں سے استعمال کرتے رہنا. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک نادار آدمی جو ہم میں تھا اس نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس مدبر کو خریدے گا؟ تو حضرت نعیم ابن عبداللہ نے وہ غلام خرید لیا. حضور نے وہ سمن لیا اور وہ نادار کو دیا کہ لے بھائی تو بھی خرچ کر، نے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کر. تو یہ نادار کی روایت تھی، اس پر سے مفلس کے مسئلے پر استدلال کیا کہ بھائی جس طریقے سے قرض خواہوں کا حق ہے، اپنے نفس کا بھی تو حق ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ہے. یہ روایت گزری ہے. جی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قرض دیا، مدت متعین کر دی، سمن ادھار رکھا. تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو نقد دراہیم قرض دیے، ایک شکل. دوسری شکل، کوئی چیز خریدی اور سمن کو ادھار رکھا. یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں. ایک ہے نقد رقم قرض دی، مدت متعین کر، اور دوسرا کوئی سامان خریدا اور اس کا سمن ادھار رکھا، اتنی مدت کے بعد دے دوں گا. یہ دونوں مسئلے، دونوں طریقے سے معاملہ کرنا جائز ہے. لیکن جائز تو ہے کہ بھئی تم کسی کو قرض دو ایک مدت کے واسطے، ادھار سامان دو، سمن کو ادھار رکھو، مدت متعین کر لو، یہ جائز ہے. اختلافی صورت حال کیا ہے کہ ایک چیز ہے قرض نقد دیا، دوسری چیز ہے دین، سامان دیا اور سمن ادھار رکھا دین. اب یہ دونوں چیز کے درمیان کے اندر ہمارے یہاں فرق ہے. احناف کیا قرض اور دین کے معاملے میں فرق ہے. فرق احناف یہ کرتے ہیں کہ قرض نقد میں اگر مدت متعین کر بھی لی ہے تو بھی جب چاہے تب وہ مانگنے کے لیے جا سکتا ہے. اخلاقی چیز یہ ہے کہ جو مدت طے ہوئی ہے اس پر مانگنے جانا، لیکن ضرورت پڑی تو جب چاہے جب مانگنے کے لیے جا سکتا ہے. مثلا کسی کو آپ نے 5,000 روپے قرض دیے اور یوں کہا 5 مہینے کی مدت ہے، تو اخلاق کا تقاضا یہ کہ 5 مہینے کے بعد مانگنا، لیکن 5 دن کے بعد آپ ہی کو ضرورت پڑ گئی تو آپ نے کہا بھائی وہ پیسے میں نے تجھے دیے تھے، 5 مہینے کی مدت ہے لیکن مجھے تو ارجنٹ ضرورت ہے نا، لا تو بھائی میرے پیسے، مانگ سکتا ہے آناف کے نزدیک. تو قرض کے اندر مدت متعینہ پر دیا، اسی مدت پر مانگنا یہ اخلاق ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی تو مانگ سکتا ہے، وہ گنجائش ہے. جبکہ دین کے اندر یہ شکل صحیح نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی سامان دیا، سمن لینا باقی ہے اور ایک مدت متعین کر دی، تو اس میں تو اب یہی ہے کہ جب مدت پوری ہوگی تب ہی مانگ سکتے ہیں، مدت پوری ہونے سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ خود خوشی سے مدت پوری ہونے سے پہلے دے جاوے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ مدیون سے مطالبہ نہیں کر سکتے. یہ مسلک ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد کا، تینوں ائمہ کرام کا یہ مسلک ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر بھی قبل از وقت مانگنے کا اختیار ہے، کہ بھئی اگر اس کو سمن دیا تھا، سامان دیا تھا، سمن باقی ہے، چھ مہینے کی مدت ہے، لیکن چھ دن کے بعد جا کے کہے بھائی وہ مال دیا تھا نا پہ چلا، وہ کہتا ہے چھ مہینے کا بات ہے، ارے بھائی چھ مہینے کو ماری گولی، مجھے ابھی ضرورت ہے، لا تو پیسے تو میرے مال کے، نہیں تو مال کا ٹیمپو واپس بھیج دے. اس طرح وہ مانگ سکتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کہ قرض لیا ہو اور مدت متعین کی ہو، لا باس بھی، کوئی حرج نہیں، مدت متعین کر کے قرض دے لے سکتے ہو. اور اگر وہ جو درہم دی لیے تھے قرض میں اس سے افضل دے وے، حالانکہ کوئی شرط نہیں لگائی تھی، تو یہ بھی جائز ہے. حسن التقاضی اسی کو کہا، حسن الادا اسی کو کہا جائے گا، کہ جو درہم آپ نے قرض لیے تھے بعینہ وہ درہم لوٹانے تھے، لیکن اس سے اچھے درہم دیے اور شرط ایسی کوئی تھی نہیں، تو بہت اچھا کام کیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ ہمارے خلاف نہیں ہے. اب آگے لائے دو تابعی کے فتوے، حضرت عطا اور حضرت عمر ابن دینار رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہو الی اجلہ فی القرض، کہ قرض میں بھی مقررہ مدت سے پہلے مانگنا جائز نہیں ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان ہے، لیکن ائمہ ثلاث کے خلاف ہے. لیکن اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں، کیوں؟ یہ بھی تابعی ہے اور امام صاحب بھی تابعین میں سے ہیں، تابعین کی بات نقل کرتے ہیں، کیا اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. جی بس غرض یہ کہ ہمارے یہاں دین اور قرض میں فرق کیا جاتا ہے، کہ قرض ہم کہیں گے نقد مدت متعین کر کے دینا، اس میں جب چاہے مانگ سکتے ہیں مدت سے پہلے بھی، اور دین سامان دیا سمن کی مدت متعین کی، تو اس میں مدت پوری ہونے کے بعد مطالبہ کرے. جی بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ نقل کیا کہ اس نے دوسرے اسرائیلی آدمی سے مطالبہ کیا کہ مجھے قرض دو، اس نے اس کو ایک مقررہ مدت کے لیے قرض دے دیا. روایت کتاب الکفالہ میں تفصیل سے گزری ہے. جی, قرض کم کرانے کی سفارش کرنا, یعنی قرض لیا ہے تو قرض خواہوں کو کوئی سفارش کرے کہ بھائی یہ بیچارہ کمزور حال کا ہے, آپ جو ہے ذرا رعایت کیجئے, اس کے قرض کی مقدار میں کچھ کمی کر دیجئے. ایسی درخواست کرنا سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سفارش کی تھی. آپ کی کسی سے پہچان ہے یا آپ ذی وجاہت شخصیت ہے, آپ کی بات قرض خواہ مان لیں گے تو آپ کو یہ اجر ثواب حاصل کرنا چاہیے کہ مقروضوں کی طرف سے سفارش کر دو. جی, اسیب عبداللہ کا مطلب حضرت جابر کے ابا غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں. چلو, ان کو اندازہ ہو گیا کہ باغ میں اتنے پھل ہیں کہ پورا قرض ادا نہیں ہوگا, تو انہوں نے قرض خواہوں کو کہا کہ بھائی تھوڑا بہت قرضہ معاف کر دو نا. فا بہو, سارے یہودی تھے, ہم معاف نہیں کریں گے. چلو صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ ہے ترجمت الباب. فاستشفعت به, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی حضور آپ ذرا ان یہودیوں کو سفارش کر دو نے, تو ضدی یہودی نے مانا نہیں, انکار کر دیا, بلکہ اور زیادہ چیڑ گئے یہودی. جی, صنف کے معنی الگ الگ کر دینا, جتنی قسم کی باڑی میں کھجور ہے سب کھجورے الگ الگ ڈھیر لگا دینا. جی, لین کھجوروں کے نام, آسرہم سب کا احاطہ کر لینا, کھجور جہاں ہے وہ کھلیان کا احاطہ کر لینا. جی, پھر میں خود آؤں گا. جی, صلی اللہ علیہ وسلم ہاں, پھر حضور تشریف لائے, کھجور پر بیٹھ گئے, ہر قرض خواہ کو تول تول کر کے دیا, سب کا قرضہ وصول ہو گیا اور کھجور جیسی کی ویسی ہی باقی رہی, گویا کہ اس کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا نہیں ہے. اب یہاں ایک اشکال کی چیز ہے, ابھی کل بھی یہ روایت گزری تھی, آج بھی یہ روایت آئی ہے, دو مرتبہ آئی آج. 21 مقام پر تقریباً امام علی مقام نے یہ روایت ذکر کی ہے اور ہر جگہ کے اوپر کچھ نہ کچھ فرق ہے. اب کل جب روایت گزری تھی تب کیا تھا کہ 30 وسق کھجور یہودی کو تول کے دی, پھر 17 وسق بچ گئی, تو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز میں بتلایا, تو حضور نے فرمایا جاؤ عمر کو کہو اتنی برکت ہوئی. یہی واقعہ کل گزرا تھا. تو اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ حضرت جابر نے اپنے طور پر وزن کر کے قرض خواہ کو دیا, پھر جو بچ گئی اس کی اطلاع حضور کو دینے کے لیے آئے. یہاں روایت میں کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جابر ابھی کسی کو دینا مت, ساری کھجورے الگ الگ کر کے رکھو, میں آؤں گا پھر میں تول کے دوں گا. یہ کچھ تضاد معلوم ہو رہا ہے. تو ایسے تو کسی نے کچھ زیادہ اس کے اوپر روشنی ڈالی نہیں ہے. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ واقعے کے متعلقات کا اختلاف ہے, لہذا اس کے اوپر زیادہ دھیان دینا نہیں چاہیے. ایک بات یہ, لیکن ہمارے ایک عزیز نے بہت اچھی بات اس پر مجھے بتلائی, کہتے ہیں کہ میں نے ساری شروعات کھنگال ڈالی, کہیں نہیں ہے اس کا حل, لیکن ایک بات تمام طرق کو ذہن میں رکھ کر کے سمجھ میں آتی ہے, واللہ عالم کہاں تک یہ تطبیق صحیح ہے. کہا کہ بڑا قرضہ تھا ابو شحم نامی یہودی کا, باقی دوسرے چھوٹے چھوٹے یہودی قرض خواہ تھے, اور سب سے بڑا قرض تھا ابو شامہ یہودی کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پہلے حضرت جابر ابن عبداللہ نے 30 وسق وہ ابو شہم کو چکا دیا کہ یہ سب سے بڑا قرض کا 30 وسق والا چل تو پہلے لے جا, اب بچ گئی 17 وسق اور قرض خواہ بہت زیادہ ہے ابھی بھی چھوٹے, اور ان تمام قرض خواہوں کا قرضہ 17 وسق میں چکایا نہیں جا سکتا. اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے حضرت جابر آئے, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے, تب حضور نے یہ فرمایا چلو میں آتا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں آؤں گا, آج تو عصر ہو گئی. دوسرے دن حضور تشریف لائے اور جو کھجورے تھی اس کے بازو میں یا اونچ کے بیچ میں بیٹھ گئے اور بقیہ تمام قرض خواہوں کو حضور نے تقسیم فرمانا شروع کیا اور تمام قرض خواہوں کا قرضہ اس 17 وسق میں سے ادا ہو گیا, اور پھر بھی ایسا ہی لگا کہ جیسی کی ویسی ہے. یہ ایک تطبیق سمجھ کے اندر آتی ہے. جی یہ وہی حضرت جابر کا واقعہ کئی مرتبہ گزرا. جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ اہم ہے کہ میں نے بیوہ سے اس لیے شادی کی تاکہ میری کنواری بہنوں کی تعلیم اور ادب کی فکر کرے. جی یہ بھی جز یہاں زیادہ ہے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ گھر جاؤ, میں نے گھر جا کر کے میرے خال سے کہا کہ میں تو اونٹ بیچ کے آیا, تو انہوں نے بہت ڈانٹا, کہہ رہے اتنے موری کے اونٹ بیچا گئے. جی نفس اونٹ کے بیچنے کے اوپر جو ہے خال نے ڈانٹا, تو انہوں نے کہا خال وہ اونٹ تو چلتا آدمی تھا, ایک دم ڈوبا تھا, بک گیا, یہ شکریہ ادا کرو نی, چلتا آدمی تھا بک گیا, یہ شکریہ ادا کرو ورنہ اصلو کے یہاں جاتا ہے. اس کے بہتر بک گیا وہ سمجھے نہیں. جی